امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی ایک گھنٹے کے شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان،
غیر ملکی کو پیماؤں پر حملے میں ملوث 2 ملزمان سمیت 4 قیدیوں کی گلگت جیل سے فرار کی کوشش، 1 ملزم ہلاک اور 1 زخمی حالت میں پکڑا گیا، 2 دیگر کی گرفتاری کے لیے بھرپور کاروائی جاری۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، کیوبا کا ایک وفد جمعے کے روز امریکی محکمہ خارجہ میں امریکہ کے ساتھ سن 1961 کے بعد سے پہلی بار تعلقات کی بحالی پر بات چیت کر رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت کی ایک جیل سے ایک اہم دہشت گرد ایک اور قیدی کے ساتھ جمعے کی صبح فرار ہو گیا۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں حکام کے مطابق جمعے کو طلوع آفتاب سے قبل گلگت کی ضلعی جیل سے 4 قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، اور اس دوران پولیس کی کارروائی سے 1 قیدی ہلاک اور 1 شدید زخمی ہو گیا، جبکہ 2 قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ گلگت بلتستان کے سیکرٹری داخلہ سبتین احمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیل سے فرار ہونے والے 4 قیدیوں میں سے 2 وہ تھے جو جون 2013 میں نانگا پربت کے حملے میں ملوث تھے، تاہم ان میں سے 1 ملزم ہلاک ہو گیا۔
2:45 پہ ڈسٹرکٹ جیل گلگت، جس میں 102 قیدی موجود ہیں، یہاں سے 4 قیدیوں نے بھاگنے کی فرار ہونے کی کوشش کی تو جو سیکیورٹی فورسز تھی انہوں نے فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں 1 کی ڈیتھ ہو گئی اور 1 جو ہے وہ بری طرح سے سیریسلی انجرڈ ہو گیا، جبکہ 2 رات کے اندھیرے میں نکل گئے ہیں۔ تو ڈیڈ باڈی بھی ہمارے قبضے میں ہے، زخمی بھی ہمارے پاس انڈر اریسٹ ٹریٹمنٹ ہے، اور جو 2 بھاگے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے ہیکٹک ایفرٹ جاری ہیں۔ یہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس میں 2 بندے ننگا پربت کیس کے تھے، جن میں سے 1 مر گیا ہے، اور دوسرا ایٹ لارج ہے، باقی 2 دوسرے کیس کے ہیں۔
جون 2013 میں پاکستان کی دوسری بلند چوٹی نانگا پربت کے بیس کیمپ پر شدت پسندوں نے حملہ کر کے غیر ملکی سیاحوں سمیت کم از کم 11 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ فرار ہونے والے 2 قیدیوں کی گرفتاری کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھرپور سیکیورٹی آپریشن شروع کر دیا ہے، جس میں مقامی فورسز کو فوج کی معاونت بھی حاصل ہے۔ علاقائی انتظامیہ نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی بھی قائم کر دی ہے، جو آئندہ 48 گھنٹوں میں اپنی ابتدائی رپورٹ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی۔ حکام کے مطابق گلگت جیل میں 102 قیدی ہیں، جن میں 20 دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں دنیا کی کئی بلند ترین چوٹیاں موجود ہیں، جن کو سر کرنے کے لیے ہر سال کئی غیر ملکی کوہ پیما ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ علاقہ ملک کے دیگر حصوں کی نسبت قدرے پرامن تصور کیا جاتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں یہاں بھی پرتشدد واقعات دیکھنے میں آ چکے ہیں۔ حال ہی میں گلگت بلتستان کی پولیس نے ایک خصوصی فورس تشکیل دی ہے، جس کا مقصد غیر ملکی کوہ پیماؤں کے لیے سیکیورٹی کے ماحول کو بہتر بنانا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف ایک بھرپور آپریشن شروع کر رکھا ہے، جبکہ دہشت گردی میں ملوث افراد کو سزائیں دلوانے کے لیے فوجی عدالتیں بھی قائم کی گئی ہیں۔ حال ہی میں ایک اعلی سطحی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں سے یہ بھی کہا جائے کہ وہ پاکستان کے آئین میں 21ویں آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کے تحت بنائی گئی فوجی عدالتوں کی طرح اپنے علاقوں میں بھی ایسی عدالتوں کے قیام کے لیے اقدامات کریں۔ حال ہی میں پاکستان کے آئین اور فوجی ایکٹ میں ترمیم کی گئی، جس کے تحت دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کے لیے فوجی افسروں کی سربراہی میں فوجی عدالتیں قائم کی گئیں۔ ابتدائی مرحلے میں 9 فوجی عدالتیں قائم کی جا چکی ہیں، جن میں وفاقی حکومت کی طرف سے بھیجے گئے 12 مقدمات کی سماعت شروع ہو چکی ہے۔ اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے یہ بیانات سامنے آ چکے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں پیش ہونے والے ملزمان کو قانون کے مطابق اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
گلگت بلتستان کے نگران وزیر اعلیٰ شیر جہاں نے وائس آف امریکہ کے پروگرام ان دا نیوز میں اسد حسن کے ساتھ انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ جیل توڑ کر فرار ہونے والے قیدیوں کو 24 گھنٹوں میں گرفتار کر لیا جائے گا، جبکہ ممکنہ اندرونی امداد کی چھان بین کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ سنتے ہیں کچھ اقتباسات.
جی شیر جہاں صاحب, چیف منسٹر گلگت بلتستان, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا ہے. گلگت بلتستان جیل بریک اور اس میں بڑے اہم قیدی وہ فرار ہوئے ہیں, آپ کو کیا رپورٹ کیا جا رہا ہے, یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اب ان قیدیوں کی گرفتاری کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟
یہ گزشتہ شب 2:45 سے واقعہ پیش آیا ہے اور اس میں 4 ملزم جو دہشت گرد تھے ان میں سے 2 جو ہیں وہ نانگا پربت کا اس میں انوالو تھے اور 2 دوسرے دہشت گردی کے معاملات میں انوالو تھے. انہوں نے دیوار پلانگ کے ایک واچ ٹاور ہے اس کی سیڑھی کو استعمال کیا ہے اور اندر سے ایک کمرے کی کھڑکی کو استعمال کیا, وہاں سے اگرچہ باربٹ وائر اوپر لگی ہوئی ہے تار پھلانگ کے گئے ہیں تو اس میں ہمارے سیکیورٹی والوں نے جو واچ ٹاور پہ تھے انہوں نے فائر کیا اور اس سے ایک بندہ اسی وقت وہیں ہلاک ہوا جبکہ دوسرا کریٹیکلی انجرڈ تھا جو ہاسپٹل میں ہے اس وقت. مین وائل ہم نے پورے شہر کو کارڈن آف کیا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گلگت کے ارد گرد آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو سنو باؤنڈ ہیں اور اس میں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ کوئی ملزم اس طرح دیٹ از ان پوزیشن ٹو گو اکراس دا بارڈر.
تو آپ کو امید ہے کہ آپ ان کو ری کیپچر کر لیں گے؟
جی ہاں, اس وقت پاؤنڈنگ شروع ہے پورے شہر میں اور ایکسٹینسو جو ہے نا آپریشن ہو رہا ہے. آئی ایم شیور دے ول بی اریسٹڈ within another 24 hours.
تو سی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگ
رہا ہوں, مجھے رپورٹس بھی مل رہی ہیں اس میں ہمارے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز انوالو ہیں,
ٹھیک
ہے, وہ سب اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور گلگت بڑا شہر نہیں ہے اور ہوپ فلی انشاءاللہ یہ سکسیسفلی یہ کام سر انجام کو پہنچے گا.
اس کی امپورٹینس بڑی ہے کیونکہ انٹرنیشنل ٹورسٹ تھے جن کی اسیسینیشن میں یہ لوگ ملوث تھے, تو ایک طرح سے پوری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج واشنگٹن سے بھی ہم آپ کو کال کریں.
انشاءاللہ ہم ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں.
تو کیا لگتا ہے شیر جہاں صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ دہشت گردوں کی ایک بڑی اسٹریٹجک موو تھی کہ ایسے وقت میں جب ایک انتظامیہ تبدیل ہوئی ہے, نئی انتظامیہ ٹیک اوور کر رہی ہے, تو اس وقت انہوں نے یہ ایکشن کیا ہے؟ کیا کوئی انٹرنل سپورٹ بھی ان کے لیے تھی؟ اس کے کچھ اشارے ملتے ہیں؟
اس میں ایسا ہے ایکسٹرنل تو نہیں تھی, البتہ انٹرنل لیپسز کا ہم نے انکوائری آرڈر کیا ہے.
پاکستان میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات کے دوران ووٹوں کی خرید و فروخت کو روکنے پر آل پارٹیز کانفرنس میں غور کیا گیا اور وزیر اعظم سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں نے اسے روکنے پر زور دیا. تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے انتخابات آئندہ ہفتے ہونے جا رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ووٹوں کی خرید و فروخت سے متعلق اطلاعات نے ایک بار پھر ملک کی سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر لا بٹھایا ہے. جمعے کو وزیراعظم نواز شریف نے سینٹ کے انتخابات میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تمام پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس بلا رکھا تھا جس میں مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال ہوا, لیکن اجلاس میں سوائے یقین دہانیوں کے کوئی عملی اقدام دیکھنے میں نہیں آیا. سینٹ کے انتخابات میں قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے ارکان خفیہ رائے شماری کے ذریعے امیدوار کا انتخاب کرتے ہیں, لیکن حکومت نے یہ تجویز دے رکھی تھی کہ آئین میں ترمیم کر کے خفیہ رائے شماری کی بجائے شو آف ہینڈز یا پھر ووٹ پر رائے دہندہ کے نام درج کر کے یہ انتخاب کیا جا سکتا ہے, لیکن اس پر کوئی قابل ذکر اتفاق رائے نہیں پایا گیا اور صرف حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف اور چند دیگر جماعتوں نے ایسے اقدام کے لیے حامی بھری. وزیر اعظم نواز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ یعنی ووٹوں کی خرید و فروخت ختم کر کے ایوان بالا کا تقدس برقرار رکھنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا.
یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ووٹ نہیں بلکہ یہ ضمیر خریدنے والی بات ہو رہی ہے اور میں یہ اس کو بڑا مکروہ کاروبار سمجھتا ہوں, اور کہ پیسے دے کے جو ہے وہ ووٹ خریدا جائے اور پھر پیسے دے کے ووٹ خرید کے ایوان بالا میں بیٹھا جائے, کتنے افسوس کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو سیاست کے اندر کوئی آ کے تو کاروبار کرتا ہے وہ ہم سب کے لیے بدنامی کا باعث ہے. سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کاروبار کو روکیں اور یہ پیسے کے کھیل کو روکیں اور اپنے ایوان بالا کو بچائیں.
تحریک انصاف کے رہنما عارف الوی نے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ وہ آئینی ترمیم کے حق میں ہیں اور انتخابات میں شفافیت کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں میں وہ حکومت کی حمایت کریں گے.
ہم یہ سمجھتے تھے کہ ترمیم آنی چاہیے اور آج پی ایم ایل نون نے, نواز شریف صاحب نے جب یہ پروپوزل دیا کہ آئینی ترمیم لائی جائے, عمران خان صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا اور آج ہم اے پی سی میں شریک ہوئے اور اکثریتی جماعتیں اس بات سے اتفاق کرتی تھیں کیونکہ لوگوں نے بڑے بڑے ایسٹیمیٹس کا ذکر کیا, اس بات کا بھی ذکر کیا کہ 4 کروڑ پر ووٹ معاملہ چل رہا ہے, اور ہم نے یہ بات کہی کہ اس سے پارلیمنٹ کی اور جمہوریت کی سخت بدنامی ہے, تو لہٰذا ہم اس کے فیور میں ہیں کہ آئینی ترمیم آئے اور آئینی ترمیم کے ذریعے اس معاملے کو سیکرٹ بیلٹ نہیں رکھا جائے, اس معاملے کو اوپن رکھ دیا جائے.
لیکن حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک مرکزی رہنما اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت جلد بازی میں کی جانے والی کسی بھی ترمیم کے حق میں نہیں.
پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا واضح موقف یہ اختیار کیا کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکا جائے, تمام علائشوں کو روکا جائے, سارے سسٹم کو وزٹ کیا جائے, اور ایٹ دی لارجر کینوس میں رکھ کر اس سارے سسٹم کو دیکھا جائے کہاں کہاں یہ نہ ہو. ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ صرف وقتی طور پر جب کسی ایک جماعت کی یا دوسری جماعت کی کوئی ضرورت ہو تو ہم لوگ پارلیمنٹ کو بھاگتے ہیں اور جماعتی مفاد کی خاطر استعمال کرتے ہیں. پارلیمنٹ جو ہے وہ ریاستی اور عوام کے مفاد کی خاطر ہی استعمال ہو تو خوبصورت لگتا ہے.
سینٹ میں کل ارکان کی تعداد 104 ہے, جس میں سے نصف 11 مارچ کو اپنی رکنیت کی میعاد پوری ہونے پر سبکدوش ہو رہے ہیں, اور ان نشستوں پر انتخابات 5 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے کہا ہے کہ ان کی فوج مشرقی یوکرین میں اگلے مورچوں پر بھاری اسلحہ واپس لے جانے کے لیے تیار ہے, کیونکہ ان کے بقول روس نواز باغیوں کی طرف سے رواں ماہ ہونے والے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں اب بھی جاری ہیں. مزید تفصیلات شہناز نفیس کی رپورٹ میں.
یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے کہا ہے کہ ان کی فوج مشرقی یوکرین میں اگلے مورچوں پر بھاری اسلحہ واپس لے جانے کے لیے تیار ہے, کیونکہ بقول ان کے روس کی حمایت یافتہ باغیوں کی جانب سے رواں ماہ کے اوائل میں ہونے والے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں اب بھی جاری ہیں. اسی دوران روس کے وزیر خارجہ سرگئی لوروف نے جمعے کو کہا ہے کہ مشرقی یوکرین سے بھاری اسلحہ ہٹانے کے عمل میں پیش رفت ہوئی ہے. تاہم جمعے ہی کے روز اس معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق دونوں فریقین کی سنجیدگی پر شک و شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایسے میں جب کیف نے بھی اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں باغیوں کے حملوں میں کمی آئی ہے, جمعرات کے روز فوجی عہدیداروں نے خبر رسائی ادارے رائٹرز کے نمائندوں کو ایسے ٹرکس دکھائے ہیں جو ایک گاؤں پاراسکوویکا سے 100 ملی میٹر کی بندوقیں کھینچ کے لے جا رہے تھے. تاہم لوہانسکا پیپلز ریپبلک کے ایک خود ساختہ رہنما نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کی فوجیں بہت کم تعداد میں واپس گئی ہیں.
اتوت تکنیکی у нас практически более 80% уже отведено на те рубежи, где они должны стоять. ОБСЕ это подтвердило.
ہم اپنے باری اسلحے کا 80% سے زیادہ حصہ پیچھے ہٹا چکے ہیں, اور یورپ میں سیکیورٹی اور کوآپریشن کے ادارے OSCE نے اس کی تصدیق بھی کی ہے. ہم اپنی طرف سے سب کچھ کر رہے ہیں, اور جو یوکرین کر رہا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یوکرین مقررہ وقت کی پاسداری نہیں کر رہا, اور ابھی تک یوکرین نے جو اسلحہ ہٹایا ہے وہ کل اسلحے کا 15-20% ہے. یہ الفاظ تھے لوہانسکا پیپلز ریپبلک کے ایک خود ساختہ رہنما کے. یوکرینی فوج نے روسی سرحد کے قریب دوسرے دن بھی کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں دی ہے, جس سے عالمی طاقتوں کی ثالثی میں طے پانے والے اس معاہدے کا 20 فروری تک قائم رہنے کے امکانات بظاہر بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تاہم نیٹو کے ایک امریکی کمانڈر جنرل فیڈرک کا کہنا ہے کہ بظاہر فوجی انخلا کے باوجود روس نواز باغی منسک میں جنگ بندی سے متعلق طے پانے والے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں. ان کے الفاظ, باغیوں اور روسیوں کا باری اسلحہ ارد گرد حرکت میں نظر آتا ہے, تاہم یہ اسلحے کا انخلا نہیں ہے. امریکی کمانڈر کا مزید کہنا ہے کہ روس پر سفارتی دباؤ برقرار رہنا چاہیے. ماسکو پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ یوکرین میں باغیوں کو اسلحہ اور فوجی قوت مہیا کر رہا ہے, تاہم ماسکو ان الزامات کی تردید کرتا ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جو جوہری بات چیت ہو رہی ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے سلسلے میں اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو غلط ہیں۔ ادھر اسرائیلی وزیراعظم کی جانب سے آئندہ ہفتے امریکی کانگریس سے خطاب کی دعوت قبول کر لینے پر الفاظ کی جنگ تیز ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات مائیکل براؤن اور لوئس رمریز کی ان رپورٹ میں۔ وزیراعظم نیتن یاہو نے بدھ کے روز لکھت پارٹی کے اپنے ساتھی ارکان کو بتایا کہ ایران کو مراد دے کر امریکہ اور اس کے شراکت داروں نے اپنے اس عزم سے دستبرداری حاصل کر لی ہے کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کے قابل نہیں ہونے دیں گے۔ مسٹر کیری نے کانگریس کی سماعت کے دوران بتایا کہ تہران کے ساتھ بات چیت میں اب تک جو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل ایران کو اس کے جوہری پروگرام میں مزید آگے بڑھنے سے روک کر اسرائیل کو محفوظ بنایا گیا ہے۔
We don't lose one option that we have today. Not one option.
ہمارے پاس آج جو متبادل ہے ہم اسے ضائع نہیں کر سکتے۔ اس تمام عرصے کے دوران ایک بھی متبادل نہیں تھا۔ ان پر پھر سے پابندیوں پر اصرار انہیں اس سے زیادہ خطرناک بنا دے گا جتنے وہ آج ہیں، اور اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو فوجی طاقت کے استعمال کا اختیار تو ہمارے پاس ہے ہی، لہذا ہم کسی بھی متبادل سے دستبردار نہیں ہو رہے۔ مسٹر کیری کا کہنا تھا کہ مسٹر نیتن یاہو سمیت ایران کے ساتھ جاری مذاکرات پر تنقید کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اس کے شراکت دار برطانیہ، چین، جرمنی اور روس کے پاس ایران کے ساتھ کسی جوہری معاہدے تک پہنچنے کی حتمی تاریخ جولائی تک ہے۔ ایران کو جوہری اسلحہ بنانے کے اپنے پروگرام کو منسوخ کرنا ہوگا تاکہ مغرب کی جانب سے اس پر لگائی جانے والی پابندیاں اٹھا لی جائیں۔ دوسری جانب امریکی ایوان نمائندگان کے ریپبلکن سپیکر جان بینر کی جانب سے امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں خطاب کے لیے مسٹر نیتن یاہو کو دی گئی دعوت پر وائٹ ہاؤس اور اوباما انتظامیہ نے ناپسندیدگی ظاہر کی ہے اور الفاظ کی جنگ تیز ہو گئی ہے۔ صدر اوباما کی مشیر برائے قومی سلامتی سوزین رائس کی جانب سے چارلی روز کے ساتھ انٹرویو میں اس فیصلے پر رد عمل اوباما انتظامیہ کی جانب سے اب تک سب سے سخت ہے۔ اب اس معاملے میں دونوں جانب سے کسی حد تک پارٹی کی بنیادوں پر گفتگو کی جا رہی ہے، جو کہ نہ صرف بدقسمتی کی بات ہے بلکہ میرے خیال میں تعلقات کے تانے بانے کی تباہی کا ایک عنصر ہے۔ انتظامیہ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ در حقیقت مسٹر نیتن یاہو کو یہ دعوت حریف ریپبلکن قیادت والی کانگریس کی جانب سے دی گئی ہے اور اس دورے میں صدر اوباما سے ملاقات شامل نہیں ہے۔ جمعرات کے روز وائٹ ہاؤس نے سوزن رائس کے بیان کی یہ کہتے ہوئے حمایت کی کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اندرونی سیاست سے بالاتر ہونے چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کہتے ہیں، امریکہ میں ایک پرانی روایت ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے معیار کو گھٹا کر سیاسی پارٹیوں کے درمیان تعلقات کی سطح پر لایا جائے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے دیا جانے والا بیان اوباما انتظامیہ کی اس معاملے پر مایوسی کو واضح کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے امریکی انتظامیہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات میں سب سے بدترین موڑ قرار دیا ہے، اور اس اختلاف کی ایک وجہ مسٹر اوباما کی جانب سے ایران کے ساتھ مذاکرات کی خواہش ہے۔ تاہم برسوں سے یہ بھی آشکار ہے کہ یہ دونوں ذاتی طور پر ساتھ نہ چل سکے۔ صدر اوباما نے یہودی مملکت کے لیے فوجی مدد جاری رکھنے کی تجویز پر دستخط کیے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے بارے میں انداز فکر یہ ہے کہ وہ اتنے اعلیٰ سطح پر ہیں کہ بگڑ نہیں سکتے۔ ماضی میں امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی حمایت جماعتی بنیادوں پر رہی ہے۔ تاہم جمعرات کے روز ڈیموکریٹس کے قانون سازوں کی جانب سے ڈیموکریٹس کو 3 مارچ کو مسٹر نیتن یاہو کے خطاب کے موقع پر واک آؤٹ کے لیے کہنا ایک اور علامت ہے کہ اسرائیل کے لیے امریکی انداز فکر میں تبدیلی آ رہی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ امریکہ اور کیوبا کے درمیان بات چیت جمعے کے روز واشنگٹن میں شروع ہو گئی ہے، جس میں 5 اشروں سے منقطع سفارتی تعلقات پر غور کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات خالد حمید کی زبانی۔
کیوبا کے ساتھ بحالی کی یہ کوششیں صدر براک اوباما کے 2 ماہ پیشتر کیے جانے والے اس اقدام کا حصہ ہیں جس میں جزیرہ نما اس ملک کے خلاف تجارتی پابندیاں ختم کر دی گئی تھیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار نے بتایا کہ جمعے کے روز کا اجلاس ان ضروری اقدامات پر غور کرے گا جو واشنگٹن اور ہوانا میں جلد از جلد سفارت خانہ کھولنے سے متعلق ہیں۔ امریکی پالیسی کے ایک ماہر نے بتایا کہ ان کے خیال میں دونوں فریقوں کو فوری طور پر کام شروع کرنا چاہیے اور آئندہ چند مہینے میں سفارت خانے کھولنے چاہیے۔ بروکنگ انسٹیٹیوشن کے ایک سینئر فیلو ٹیڈ پیکون نے بتایا،
If they're able to work out these kinks that
ٹیڈ پیکاک کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں وہ اس گتھی کو سلجھا سکتے ہیں اور بہترین منظر یہ ہوگا کہ مئی یا جون میں سفارتی جھنڈا اور نشان لہرا دیا جائے۔ ہمارے پاس کیوبا کے ساحل پر ایک بہت بڑی عمارت موجود ہے جس کے دروازوں پر صرف نشانات بدلنے ہیں۔ یہ تھے ٹیڈ پیکاک کے الفاظ۔ تعلقات کی بحالی پر ہوانا میں ایک ماہ پہلے ہونے والی ابتدائی بات چیت کے بعد کیوبا نے کہا کہ وہ سفارت خانے کے معاملے کو اس سے منسلک کر رہے ہیں کہ امریکی محکمہ خارجہ اسے دہشت گردی کے لیے مالی معاونت فراہم کرنے والوں کی فہرست سے علیحدہ کریں، لیکن امریکی وفد دونوں معاملات کو نتھی نہیں کر رہا اور وہ دہشت گردوں کی فہرست کو ایک علیحدہ عمل قرار دیتا ہے۔ ایک بار پھر ٹیڈ پیکاک کے الفاظ۔
Cuba has been on this list since 1982, but every year the State Department reviews it, they conclude that there is less and less.
ٹیڈ پیکاک کہہ رہے ہیں کہ کیوبا 1982 سے اس فہرست میں شامل ہے اور محکمہ خارجہ ہر سال اس کا جائزہ لیتا ہے اور وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کیوبا کی اس فہرست میں شامل رہنے کے لیے کم سے کم شواہد اور حمایت موجود ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب دونوں فریق سفارتی تعلقات کے بارے میں بات چیت کی تیاری کر رہے ہیں، کیوبا کے انسانی حقوق کے ریکارڈ اور امریکہ کی طرف سے اسے دہشت گردی کو فروغ دینے والی ریاست قرار دینے سے متعلق مسلسل سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کانگریس کے ڈیموکریٹک رکن ایلیٹ اینگل اس امریکی وفد کا حصہ تھے جس نے حال ہی میں کیوبا کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکی عہدیداروں نے کیوبا کے عہدیداروں کے ساتھ ہونے والی تمام ملاقاتوں کے دوران انسانی حقوق کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ وزیر خارجہ جان کیری نے بدھ کو ایوان نمائندگان کے ایک پینل کے سامنے تصدیق کی تھی اور قانون ساز رکن ایلینر راس نے کہا تھا کہ کیوبا کی حکومت نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 300 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ کیوبا کو اس کی طرف سے مستقبل میں کیے گئے اقدامات کی بنیاد پر پرکھا جائے گا۔ خالد حمید، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کا کہنا ہے کہ اسے ایک نئی رپورٹ پر تشویش ہے جس میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ شمالی کوریا 2020 تک اتنا جوہری مواد ذخیرہ کر لے گا کہ اس سے لگ بھگ 100 جوہری ہتھیار بنائے جا سکیں گے۔ مزید تفصیلات برائن پیڈن کی رپورٹ میں یاسمین جمیل کی زبانی۔
امریکی ریاست میری لینڈ میں قائم جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اسکول آف ایڈوانسڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کا اندازہ ہے کہ شمالی کوریا کے پاس اس وقت 10 سے 16 تک جوہری ہتھیار موجود ہیں اور وہ اپنے جوہری پروگرام پر کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ شمالی کوریا کی جوہری مواد تیار کرنے کی رفتار کے پیش نظر جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے ماہرین کا خیال ہے کہ وہ اگلے 5 برسوں میں اپنے جوہری ذخیرے کو 20 سے 100 ہتھیاروں تک بڑھا دے گا۔ یہ امکان بھی موجود ہے کہ پیانگ یانگ اپنی ٹیکنالوجی کو ترقی دے کر جوہری ہتھیاروں کا حجم اتنا چھوٹا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ انہیں بیلسٹک میزائل میں نصب کیا جا سکے۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان کم من سیوک شمالی کوریا کی جوہری صلاحیتوں سے متعلق کیے جانے والے دعووں سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے یہ تجزیہ کہ شمالی کوریا کے پاس 10 سے 16 تک جوہری ہتھیار موجود ہیں محض بعض پرائیویٹ تنظیموں اور ماہرین کے مفروضے ہیں اور اسے ثابت کرنے کے لیے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔ یہ الفاظ تھے جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان کم من سیوک کے۔ ایک امریکی تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کے دفاعی تجزیہ کار بروس بینٹ بھی ان دعووں کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ شمالی کوریا 100 جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہتھیار بنانے کے لیے انہیں ایک نیا جوہری ریئیکٹر استعمال میں لانا ہوگا اور بڑی مستعدی سے یورینیم کی افزودگی کا پروگرام آگے بڑھانا ہوگا۔ بروس کا خیال ہے کہ ہتھیاروں کی تعداد 50 کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔ ان کے الفاظ،
If they have 50 nuclear weapons, they can probably kill about 10 to 20 million people with those weapons.
اگر ان کے پاس 50 جوہری ہتھیار ہوں تو وہ ان کے ساتھ 1 کروڑ سے 2 کروڑ تک افراد ہلاک کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس تعداد میں بہت فرق ہے اور یہ تعداد اسے جنوبی کوریا کے خلاف، جاپان کے خلاف اور امریکہ کے خلاف نمایاں طور پر زیادہ حربی قوت دے سکتی ہے۔ یہ الفاظ تھے ایک امریکی تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کے دفاعی تجزیہ کار بروس بینٹ کے۔ زیادہ تعداد میں جوہری ہتھیار رکھنے سے شمالی کوریا زیادہ خطرناک ملک نہیں بن جاتا، جن ملکوں کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں وہ ماضی میں زیادہ تر اس خیال کے پیش نظر انہیں استعمال کرنے سے باز رہے ہیں کہ جوہری جنگ کے نتیجے میں مشترکہ تباہی یقینی ہے۔ تاہم انٹرنیشنل کرائسس گروپ سے منسلک کوریا کے امور کے ایک تجزیہ کار ڈینیل پنگسٹون کہتے ہیں کہ انہیں خدشہ ہے کہ پیونگ یانگ ماضی کے اپنے استبدادانہ اور اشتعال انگیز طرز عمل کے باعث جوہری حملہ کر سکتا ہے۔ ان کے الفاظ،
North Korea, because how domestic politics work inside the country and how they use force and coercion to achieve their political aims.
جہاں تک شمالی کوریا کا تعلق ہے تو وہاں جس طرح مقامی سیاست کام کرتی ہے اور جس طرح وہ اپنے سیاسی مقاصد پورے کرنے کے لیے فوجی قوت اور ظلم و جبر کو استعمال میں لاتے ہیں، اس کے پیش نظر وہ اپنے اہداف اور مقاصد پورے کرنے کے لیے اپنے جوہری ذخیرے کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے انٹرنیشنل کرائسس گروپ سے منسلک کوریا کے امور کے تجزیہ کار ڈینیل پنگسٹون کے۔ اور تجزیہ کار بینٹ ایک ایسی صورتحال کی پیشگوئی کرتے ہیں جہاں پیونگ یانگ اپنے غلط اندازوں یا عدم استحکام کی وجہ سے جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے یا انہیں غیر ریاستی اداکاروں کو فروخت کر سکتا ہے جو وہ ہتھیار امریکہ کے خلاف استعمال کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر سکتے۔ ان کے الفاظ،
They could be nation states that it tries to ally with. They could be terrorist groups. And if they're terrorist groups, very hard to deter.
وہ انہیں تیسرے فریقوں کو بیچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ وہ ایسے ملک ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ وہ اتحاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دہشت گرد گروپس ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ دہشت گرد گروپس ہیں تو ایک دہشت گرد گروپ کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ایک دہشت گرد گروپ کم و بیش امریکہ کو اپنا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار بروس بینٹ کے۔ کوریا ڈیفنس نیٹ ورک کے ایک تجزیہ کار شن ان کیون امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے شمالی کوریا کے ان علاقوں کو جنہیں میزائلز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے قبضے میں لیے جانے کے حامی ہیں، اس سے قبل کہ شمالی کوریا جوہری حملے کی صلاحیت حاصل کر لے۔ وہ کہتے ہیں، اب اس پر فضائی حملے کرنے کا وقت ہے کیونکہ اس وقت شمالی کوریا امریکہ پر جوہری ہتھیاروں سے حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ تھے کوریا ڈیفنس نیٹ ورک کے ایک تجزیہ کار شن ان کیون کے۔ لیکن تجزیہ کار فوجی راستہ اختیار کرنے کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے تنازع میں وسعت آ سکتی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سن 2015 کی ایک بہترین فلم بدلہ پور، تفصیلات فکر و فن میں۔
لوگ کہتے ہیں اپنے دشمن کو معاف کر دینا چاہیے، میں بھی یہی مانتا ہوں، لیکن انہیں تڑپا تڑپا کے مارنے کے بعد۔
شری رام راگھون کی ہدایت میں بنی فلم بدلہ پور ایک کرائم ڈرامہ ہے جس نے 20 فروری کو ریلیز کے بعد باکس آفس پر دھوم مچا دی۔ آف انڈیا کے مطابق یہ ایک بہترین فلم ہے۔ جب آپ اسے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتے۔
ناؤ کا ہے تجھے؟
رگھو
کا ہے؟
رگھو
گیتلی کا ہے؟
مرڈر کے لیے۔
فلمی ناقدین نے ورن دھون کی اداکاری کو خوب سراہا ہے جنہوں نے محبت اور بدلے کے اس کھیل میں اپنی اداکاری کے خوب جوہر دکھائے ہیں۔ پوری بالی ووڈ انڈسٹری میں اس فلم میں ورن کی اداکاری کو بہت سراہا جا رہا ہے۔
دہلیز پہ میرے دل کی جو رکھے ہے تو نے قدم، تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی، میرے ہمدم ہنسی کا میں نے جینا جینا کیسے جینا، سیکھا میں نے جینا میرے ہمدم، نہ سیکھا کبھی جینا جینا کیسے جینا، نہ سیکھا جینا تیرے بنا ہمدم۔
फिल्म ने रिलीज के 4 दिनों में 27.5 करोड़ रुपए कमाए थे।
दिल से जो मैंने करी है। सच्ची सी है ये तारीफ है। दिल से जो मैंने करी है। जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम।
इसके कास्ट में वरुण धवन के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मरकजी किरदार अदा किया है, जबकि सपोर्टिंग अदाकारों में हुमा कुरैशी, यामी गौतम, विनय पाठक, दिव्या दत्ता और राधिका शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असर।
छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, दाग दे सारी गलियां नीच मेरा।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं सादिया असद। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने बांग्लादेश के लिए अपनी परवाजें जुमेरात के रोज वहां की सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से पीआईए के एक अफसर के साथ मुबैना बदसलूकी की बिना पर मुअत्तल कर दी हैं। तफसीलात मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान की कौमी फिजाई कंपनी पीआईए ने बांग्लादेश में अपने एक आला ओहदेदार के घर पर छापे और तलाशी के बाद उनके अहल खानों को मुबैना तौर पर हरासा किए जाने के खिलाफ अपनी परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। इब्तदाई तौर पर 10 मार्च तक परवाजों को मुअत्तल किया गया है, लेकिन ओहदेदारों के मुताबिक जब तक पीआईए को उसके अमले के तहफ़ की मुकम्मल यकीन दहानी नहीं करवा दी जाती, फिजाई रबते की बहाली बज़ाहिर मुमकिन नहीं। पीआईए के तर्जुमान राना हनीफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी फिजाई कंपनी के स्टेशन मैनेजर अली अब्बास शाह के घर पर रवा हफ्ते बांग्लादेश की पुलिस ने छापा मारा था।
ट्यूजडे वाले दिन जो था, हमारे मैनेजर जो वहाँ के स्टेशन मैनेजर अली अब्बास शाह साहब, वो कराची आए हुए थे ऑफिशियल मीटिंग में। उनकी फैमिली वहाँ अकेली थी, तो उन्होंने रात को, ट्यूजडे की रात को वहाँ उनके घर पर रेड किया। 2-2.5 घंटे तक जो है वो सर्च किया, कुछ भी नहीं मिला, तो वापस आ गए। जो हमारी नेक्स्ट डे फ्लाइट, जो हमारी हम 5 फ्लाइट ऑपरेट करते हैं कराची से ढाका के लिए, तो जो वेनेसडे वाली फ्लाइट गई थी उसको उन्होंने 1.25 घंटे तक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्च किया। जहाज को भी देखा, पैसेंजर्स को भी जो है वो सर्च किया, और ये डिले भी हुई फ्लाइट। तो ये इनका एटीट्यूड चल रहा है, तो इस वजह से मजबूर है कि हम फ्लाइट नहीं ले जा सकते वहाँ पर। और आज फिर हमने फैसला किया कि 10 मार्च तक जितनी भी फ्लाइट है हमारी वो फिलहाल हम सस्पेंड कर दें।
बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से हर हफ्ते 5 परवाजें जाती हैं। पीआईए के हुकाम के मुताबिक ऐसे मुसाफिर जिन्होंने टिकट खरीद रखे थे उन्हें पूरी रकम वापस की जा रही है, और जो लोग बांग्लादेश जाने के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें दूसरी फिजाई कंपनियों से भेजने के लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी वजारत खारजा की तर्जुमान तस्नीम असलम का कहना है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने यह मामला वहां की वजारत खारजा के सामने उठाया है। तस्नीम असलम का कहना था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के जवाब और वजाहत का इंतजार कर रहा है, तहम उनके बकौल यकीनन ये एक बदकिस्मत वाकया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जमीन या समंदर के जरिए कोई राबता नहीं है, और एक से दूसरे मुल्क आमदोरफ्त के लिए सिर्फ फिजाई राबते पर ही इनेसार है। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ लिखने वाले एक बांग्लादेशी नयाद अमरीकी ब्लॉगर को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अभिजीत रॉय और उनके अहलिया रफीद अहमद पर उस वक्त हमला किया गया जब वो ढाका यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाले एक किताब मेले में शिरकत के बाद रात गए वापस घर जा रहे थे। रफीद अहमद इस हमले में शदीद जख्मी हो गई हैं। अफगानिस्तान के पंजशीर सूबे में बर्फानी तोदे गिरने से हलाकतों की तादाद 200 से ज्यादा हो गई है। इमदादी टीमें दुश्वार गुजार इलाकों में मुतासर लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। अकवामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने सैलाब के नतीजे में होने वाली तबाही और कीमती जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है।
کرد جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ انہوں نے داعش کے مضبوط گڑھ والے شمال مشرقی شامی قصبے کو آزاد کرا لیا ہے۔ پیپل پروٹیکشن یونٹ یا وائی پی جی کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کرد جنگجوؤں نے ہساکے صوبے کے شہر تلحمیس کو قبضے میں لے لیا ہے۔ ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ فتح آئسس کے عسکریت پسندوں کے لیے کاری ضرب ہے۔ امریکہ کے خفیہ ادارے کے اعلی حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگرچہ اتحادی افواج کی جانب سے داعش کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے فضائی حملے کیے جا رہے ہیں اور زمینی لڑائی بھی جاری ہے، تاہم تاحال یہ خطرناک اور بھیانک خطرہ ہیں۔ اس بات کے بھی اشارے ملے ہیں کہ مسلسل بمباری کو ایک مستقل ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیف سیلڈن کی رپورٹ۔ امریکہ کے خفیہ ادارے کے ایک اعلی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ داعش ان علاقوں کو واپس لینے کے لیے بڑے پیمانے پر کاروائیاں کر رہی ہے جو اس نے فضائی حملوں اور کرد فوج کے دباؤ کے سبب کھو دیے تھے۔ بقول ان کے موجودہ حالات میں اس کی مزاحمت ایک بڑا چیلنج ہے۔ عہدیدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ داعش کی صفوں میں بے اطمینانی بڑھ رہی ہے اور اگر میدان جنگ کا دباؤ بڑھا تو اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ جمعرات کے روز سینٹ کی آرمڈ سروس کمیٹی کی میٹنگ میں ڈیفینس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل ونسنٹ سٹورٹ اس بارے میں اب بھی محتاط ہیں۔ میرے خیال میں ایک ایسا مقام آئے گا جہاں دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن ہم ابھی نہیں جانتے کہ وہ مقام کون سا ہوگا۔ داعش جو پروپیگنڈے کی ماہر ہے اس بارے میں بہت محتاط ہے کہ اپنی صفوں میں موجود دراڑوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دے۔ نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جیمز کلیپر کہتے ہیں وہ جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اصل میں اپنی سوچ اور خاص طور پر اس دنیا میں اپنی خلافت قائم کرنا ہے۔ کلیپر کہتے ہیں کہ مختلف شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ گروپ کی بربریت بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے پاس فنڈز کی کمی ہوتی جا رہی ہے، اور غیر ملکی جنگجوؤں کی آمد کے باوجود گروپ جبری بھرتی کر رہا ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے فوجی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ اتحاد کے فضائی حملوں نے داعش کی طاقت کو گھٹایا ہے، تاہم انہوں نے عراق کے 700 سے 800 مربع کلومیٹر علاقے کو واپس حاصل کر لیا ہے۔ تاہم انسٹیٹیوٹ آف دی اسٹڈی آف وار سے منسلک تجزیہ کار کرسٹوفر ہرمر محتاط رہنے پر زور دیتے ہیں۔ تدبیر کے ذریعے حاصل کی گئی کامیابی کو حکمت عملی کی تبدیلی کے ساتھ گڑ مڑ نہیں کرنا چاہیے۔ آئسس کے پاس اب بھی حکمت عملی اور فوجی وار کرنے کی قوت موجود ہے۔ وہ عراق میں قدرتی طور پر جتنی وسعت حاصل کر سکتے تھے وہ کر چکے ہیں۔ اب وہ شام میں خود کو توسیع دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کے مرکزی علاقے یعنی شام میں ان کی موجودگی کو کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب تک کی صورتحال میں امریکی توجہ عراق پر ہے کہ وہ عراقی فوج کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ اپریل کے آغاز تک موصل کو واپس حاصل کر لیں۔ تاحال اس میں مسائل ہیں۔ عراقی فوج کو تیار ہونے اور اپنے طور پر حملے کرنے کے لیے مزید 6 سے 9 ماہ درکار ہوں گے، اور امریکی افواج کے زمینی حملے کرنے میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ کی مدد کے باوجود موصل کو واپس حاصل کرنے کی جنگ بہت خون آشام ہوگی، اور انٹیلیجنس کے عہدیداروں کے مطابق شام میں اب بھی داعش ایک بڑا مسئلہ رہے گی کیونکہ وہاں بقول ان کے بہت سے خلا موجود ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ لیبیا کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کے سربراہ عبداللہ ثانی نے، جو تبروک میں قائم ہے، کہا ہے کہ ان کی حکومت بین الاقوامی برادری سے کہہ رہی ہے کہ مسلمان جنگجوؤں کے لیے اسلحہ کی سمگلنگ روکنے کے لیے لیبیا کے ساحل سے پرے بحری افواج تعینات کی جائیں۔ قاہرہ سے ایڈورڈ جیرانین کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
وزیر اعظم السانی نے جمعے کے روز قاہرہ میں اپنے دورے میں صحافیوں اور مصری حکومت کے عہدیداروں سے بات کی۔ یہ بات چیت سیکیورٹی اور اقتصادی امور پر تبادلہ خیال کے حوالے سے تھی۔ لیبیا ہیرلڈ کے مطابق یہ ان کا ماسکو جاتے ہوئے مصر میں قیام تھا، جہاں وہ روسی ہتھیاروں کی ممکنہ فروخت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ مسٹر اسانی نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ بین الاقوامی برادری پر زور دے رہے ہیں کہ وہ لیبیا کے اندر ہتھیار اسمگل کر کے لائے جانے سے روکنے کے لیے اور نگرانی کے لیے ایک غیر جانبدار بحری فوج متعین کرے۔ ان کا کہنا تھا،
المراقبة البحرية طالبنا بها مرارا وتكرارا وكنا نطالب باكثر من كنا وطالبنا اكثر من مره من الاتحاد الاوروبي بالذات لانه هو
صح۔ وكانت ليبيا بار بار ایک نگران بحری فوج متعین کرنے کے لیے کہہ چکا ہے، خاص طور پر اس نے یورپی یونین سے درخواست کی ہے، جس کا مقصد غیر قانونی نقل وطن کرنے والوں اور ہتھیاروں کی سمگلنگ کو روکنا ہے، اور اگر یہ ایک غیر جانبدار قوت کے تحت ہو تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ یہ تھے مسٹر اسانی۔ لیبیا کی سیاست اس وقت تبروک میں قائم حکومت اور طرابلس میں ایک حریف اسمبلی کے درمیان بٹی ہوئی ہے۔ جبکہ مختلف ملیشیاں ملک کے دوسرے حصوں کو کنٹرول کرتی ہیں۔ العربیہ ٹی وی کو ایک انٹرویو میں مسٹر اسانی نے بتایا کہ اسلامی جنگجو سمندر کے راستے غیر رجسٹر شدہ کشتیوں میں بھر بھر کر لیبیا آ رہے ہیں۔ ایک الگ انٹرویو میں سابق عبوری وزیر اعظم محمود جبرائیل نے سوال کیا کہ نیٹو کے جہاز سمندر کے راستے آنے والے اسلحہ کو روکنے کے لیے مداخلت کیوں نہیں کرتے۔ مصری فوج ترکی پر اسلحہ اور مسلمان جنگجو بن غازی اور مصراتا بھیجنے کا الزام عائد کرتی ہے، ترکی اس کی تردید کرتا ہے۔ دریاسنا لیبیا کے مشرقی حصے میں متعین لیبیا کی ایئر فورس نے قطر پر طیاروں کے ذریعے ہتھیار مصراتا بھیجنے کا الزام عائد کیا ہے، قطر نے بھی اس الزام کی تردید کی ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
وسطی افریقی ممالک کے ٹیلی مواصلات کے وزراء نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ پر بوکو حرام کی جانب سے لگائی گئی ویڈیوز کو بلاک کرنے کے لیے وہ نائجیریا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات موکی ایڈوین کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
کیمرون میں جرائم سے متعلق ایک ڈیجیٹل ماہر جوین بیری کا کہنا ہے کہ بوکو حرام اپنا پروپیگنڈا پھیلانے اور نئے جنگجوؤں کو بھرتی کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ گروپ اپنے لیڈر ابوبکر شکاؤ کے خطاب کی ویڈیو بنانے کی وجہ سے کافی شہرت رکھتا ہے۔ ان ویڈیوز میں ابوبکر شکاؤ کو کرخت اور پرجوش لہجے میں تقریر کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ جوین بیری کا کہنا ہے کہ اس پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے منظم کوششوں کی ضرورت ہے۔
When they slaughter people, they want to create terror. They want to show that they have these capabilities to do these things.
جب یہ لوگوں کو ذبح کرتے ہیں تو اس سے ان کا مقصد خوف اور دہشت پھیلانا ہوتا ہے، اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ ایسا کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے خلاف لڑنا ہے اور اس کو روکنا ہے۔ بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پر آپ اس قسم کی ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے، وہ اس کو بلاک کر دیتے ہیں، اور ہم میں بھی ایسی ویڈیوز کو بلاک کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے تاکہ ہمارے شہری اس خوف و ہراس کے شکار نہ ہوں۔ یہ الفاظ تھے جوین بیری کے۔ ٹانکو ابوبکر، جو اس کانفرنس میں نائجیریا کی وزارت مواصلات اور ٹیکنالوجی کی نمائندگی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ عہدیداروں نے یہ پتہ لگانا سیکھ لیا ہے کہ بوکو حرام انٹرنیٹ پہ کب، کہاں اور کیسے ویڈیوز پوسٹ کرتا ہے۔
We have the capacity to really know where the video has been.
ہم یہ معلوم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ویڈیوز کو کہاں اپلوڈ کیا گیا ہے۔ سری لنکا نے اس کے لیے گوگل کی مدد لی ہے اور وہ انٹرنیٹ پر اس قسم کی ویڈیوز کی نشاندہی کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ ہمیں بھی یہ سب کچھ کرنا چاہیے اور ہمیں اس طریقہ کار کا جائزہ لینا چاہیے جو سری لنکا نے اپنایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری حکومت یہ کرے گی۔ دوسری جانب کیمرون میں ٹیلی مواصلات کے وزیر جین پیری کا کہنا ہے کہ افریقہ کی مرکزی ریاستیں ان طریقوں کے بارے میں بحث کر رہی ہیں کہ جس سے بوکو حرام کی سائبر دہشت گردی کو روکا جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ سائبر جرائم اور سائبر دہشت گردی کو ختم یا کم کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈھانچہ وضع کیا ہے اور ساتھ ہی قانون سازی بھی کی ہے، اور اس پر عمل درآمد کا آغاز عملے کی تربیت کے بعد ہوگا۔ بوکو حرام کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بھی تھا جسے اس ہفتے کے اوائل میں سوشل میڈیا سروس نے بند کر لیا تھا۔ اس گروپ کی حالیہ ویڈیو جس میں شکاؤ کو دکھایا گیا ہے 17 فروری کو ریلیز ہوئی تھی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ کے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے داعش کے عسکریت پسند جہادی جان کی شناخت سے انکار کیا ہے، جسے خبروں میں مغربی لندن کا رہائشی اور ایک کمپیوٹر پروگرامر بتایا گیا ہے۔ مسٹر کیمرون نے کہا کہ وہ کسی مخصوص معاملے پر تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن اس بات کو دہرایا کہ برطانیہ سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ کیوبا کا ایک وقت جمعے کے روز امریکی محکمہ خارجہ میں امریکہ کے ساتھ 1961 کے بعد سے پہلی بار تعلقات کی بحالی پر بات چیت کرے گا۔ کیوبا کے ساتھ بحالی کی یہ کوشش صدر اوباما کے 2 ماہ پیشتر کیے جانے والے اس اقدام کا حصہ ہے جس میں جزیرہ نما اس ملک کے خلاف تجارتی پابندیاں ختم کر دی گئی تھیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ عمر عباس چافری صاحب، آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے امریکہ میں آئین کی اہمیت اور اس پر عمل درآمد کے بارے میں۔ یوں تو امریکہ کا آئین دنیا کا سب سے قدیم تحریری اور سب سے مختصر آئین ہے، جو صرف 4,400 الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن یہاں اس ملک میں اس آئین کو بے انتہا اہمیت دی جاتی ہے۔ صدر سے لے کر قانون سازوں تک اور عام آدمی تک اس کی اہمیت کو سمجھتا اور اس پر عمل درآمد کو انتہائی اہم جانتا ہے۔ اس آئین کے تحت امریکہ کی قومی حکومت بنی اور بنیادی حقوق ہمارے سے وجود میں آئے، اور اسی آئین کے تحت شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس آئین پر 17 ستمبر 1787 میں فلیڈیلفیا میں ہونے والے آئینی کنونشن میں دستخط ہوئے تھے۔ اس کنونشن کی صدارت جارج واشنگٹن نے کی تھی، جو امریکہ کے پہلے صدر بھی تھے۔ امریکہ میں حکومت چلانے کی پہلی دستاویز کے تحت، جس پر اس آئین سے پہلے عمل ہوتا تھا، جسے آرٹیکلز آف کنفیڈریشن کہا جاتا تھا، قومی حکومت کمزور تھی اور ان میں شامل ریاستیں خود مختار ملکوں کے طرز پر کام کرتی تھیں۔ جس کے بعد 1787 کے کنونشن میں مندوبین نے ایک مضبوط وفاقی حکومت کے قیام کے لیے کام کیا، جس کی تین شاخیں یعنی انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ ہوں۔ جس کے بعد بنیادی انفرادی حقوق کی ضمانت کے لیے 1791 میں بل آف رائٹس آئین کا حصہ بنا۔ اس ترمیم کے تحت افراد کی تقریر اور مذہب کی آزادی کی ضمانت فراہم کی گئی۔ اس آئین کی ضرورت 1783 میں برطانیہ سے اس جنگ میں کامیابی کے بعد، جو امریکہ کی آزادی کے حصول کے لیے لڑی گئی، فوراً محسوس کی گئی۔ اس جنگ کو امریکی انقلاب کہا جاتا ہے، اور یہ آئین بنانے کے لیے 1786 میں الیگزینڈر ہیملٹن نے ایک آئینی کنونشن بلانے کے لیے کہا۔ وہ خود ایک وکیل اور سیاستدان تھے، اور اس وقت کی کانگریس نے، جو کنفیڈریشن کانگریس کہلاتی تھی، اس خیال کی توثیق کی، اور اس وقت فیڈریشن میں شامل 13 ریاستوں سے اپنے مندوبین فلیڈیلفیا میں اس کنونشن میں بھیجنے کے لیے کہا گیا۔ 25 مئی 1787 کو فلیڈیلفیا کے اسٹیٹ ہاؤس میں اس کنونشن کا آغاز ہوا۔ اب اس اسٹیٹ ہاؤس کو انڈیپینڈنس ہال کہا جاتا ہے، جو امریکی تاریخ کا حصہ ہے، اور ہر سال لاکھوں لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ اسی مقام پر 11 برس قبل اعلان آزادی بھی کیا گیا تھا۔ اس کنونشن میں 55 مندوبین شریک تھے۔ جارج واشنگٹن نے، جو انقلابی جنگ میں امریکہ کی کانٹیننٹل آرمی کی قیادت کر کے امریکہ کو فتح دلوا چکے تھے، سب سے پہلے اس آئین پر دستخط کیے۔ تاہم اس آئین کی منظوری کے لیے ضروری تھا کہ اس وقت وفاق میں شامل 13 میں سے کم 9 ریاستیں اس کی توثیق کریں، اور یہ ایک مشکل کام تھا۔ 7 دسمبر 1787 تک صرف 5 ریاستوں نے اس کی توثیق کی تھی، لیکن دوسری ریاستوں نے اس آئین کی مخالفت کی، جس میں ان کے کہنے کے مطابق ریاستوں کو خاطر خواہ اختیارات نہیں دیے گئے تھے، اور بنیادی سیاسی حقوق کے لیے آئینی تحفظ فراہم نہیں کیا گیا تھا۔ جس کے بعد 1788 میں ایک سمجھوتا ہوا، جس کے تحت بقیہ ریاستیں اس یقین دہانی کے بعد اس کی توثیق کے لیے تیار ہوئیں کہ ترامیم فوراً پیش کی جائیں گی۔ جس کے بعد آئین منظور ہوا، اور طے ہوا کہ آئین کے تحت حکومت 4 مارچ 1789 سے شروع ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد 30 اپریل 1789 کو جارج واشنگٹن نے امریکہ کے پہلے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا، اور پھر اسی آئین کے تحت 2 فروری 1790 کو امریکہ کے سپریم کورٹ نے اپنا پہلا اجلاس کیا۔ 10 دسمبر 1791 کو وہ ترامیم، جن کو مجموعی طور پر بل آف رائٹس کہا جاتا ہے، آئین کا حصہ بنی۔ ان کے تحت تقریر، مذہب، پریس، ہتھیار رکھنے، پر امن اجتماع وغیرہ کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس آئین میں آج تک ہزاروں ترامیم تجویز کی گئی ہیں، لیکن بل آف رائٹس کے علاوہ صرف 17 ترامیم منظور کی گئی ہیں، کیونکہ ترمیم کا عمل آسان نہیں ہے۔ اب اس آئین کی منظوری کو 2 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ امریکہ اب 13 نہیں بلکہ 50 ریاستوں پر مشتمل ہے۔ اس کی آبادی اور اس کی معیشت اتنی پھیل چکی ہے، جس کا آئین بنانے والے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن وہی آئین آج بھی اس ملک اور قوم کا رہنما ہے، اور اس کی بنیادی دستاویز ہے۔ اپنی پوری تاریخ میں یہ آئین کبھی ایک لمحے کے لیے بھی معطل نہیں ہوا، اور اسی آئین کے تحت رہنے والے اس آئین پر نہ صرف یقین رکھتے ہیں، بلکہ اس کے دیے ہوئے نظم و ضبط اور مقرر کردہ حدود پر کاربند بھی رہتے ہیں۔ اور شاید یہی اس قوم کی ترقی کا راز ہے، یعنی اپنے اصولوں پر عمل درآمد۔ آج کے لیے بس اتنا۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ اس سال واشنگٹن کا آٹو شو اس لحاظ سے لوگوں کے لیے الجھن کا باعث رہا کہ آخر کس گاڑی کے انجن کو سب سے اچھا کہا جائے، جو آئندہ چند اشروں تک بہترین رہے گا۔ کیونکہ اس شو میں رکھی گئی گاڑیوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ موٹر کاریں بنانے والوں نے ہر طرح کے پاور سسٹم اور مختلف چیزوں کو ملا کر نئے انجن بنانے کی کوشش کی ہے۔ تاہم اس شو میں رکھی گاڑیوں کی ویرائٹی دیکھنے کے بعد اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ صنعت اب بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی جسے حتمی کہا جا سکے۔ اب سب کچھ سامنے ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جو تیل پر انحصار کرنے والی معیشت میں سب سے زیادہ بہتری لا سکے گی وہ ہے کار بنانے پر کم سے کم آنے والی لاگت سے متعلق ٹیکنالوجی۔ کلیمسن یونیورسٹی میں آٹوموٹیو انجینئرنگ کے پروفیسر زوران فلیپی بھی یہی کہتے ہیں۔
One strong trend is downsizing turbocharging of engines. We see also a gradual introduction.
ایک بڑا رجحان انجنوں کا سائز کم کرنا اور انہیں ٹربو چارجر یا گیس سے چلانا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائبرڈ انجن بھی متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی ماند پڑتی ہوئی آگ کو دوبارہ ہوا دکھائی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسے بھڑک اٹھتی ہے۔ یہی کام ایک ٹربو چارجر بھی کرتا ہے۔ والوو ڈرائیو ای نامی کار میں ایسے تین تین ٹربو چارجر ہیں اور اس کے انجن کو 450 ہارس پاور کی طاقت دیتے ہیں۔ نئے نئے تجربے اکثر مہنگی کاروں میں کیے جاتے ہیں۔ نئی بی ایم ڈبلیو i8 ہائبریڈ میں دو الگ الگ پاور نظام ہیں، ایک الیکٹرک موٹر ڈرائیونگ جو آگے کے پہیے چلاتی ہے اور ایک گیس انجن جو پچھلے پہیوں کے لیے ہے۔ آپ ایک وقت میں ایک یا دونوں ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہائیڈروجن ایندھن سیلز الیکٹرک کاروں کے لیے توانائی کا جدید ترین ذریعہ ہیں۔ ہانڈا نے اپنی ایف سی وی کار شو میں رکھی۔ اس کا انجن تقریباً 500 کلومیٹر تک جا سکتا ہے۔ کمپنی اسے آئندہ برس متعارف کروانا چاہتی ہے۔ زورین فلیپی کہتے ہیں،
This is just a laboratory on the road and in 5 years or so I expect to see some of those technologies.
بس آپ سمجھیں، یہ ایک سڑک پر چلتی لیبورٹری ہے اور 5-1 سال میں مجھے توقع ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز بڑی کاروں میں بھی استعمال ہونے لگیں گی۔ فاکس ویگن کی ای گولف کار میں لوگوں نے بہت دلچسپی ظاہر کی۔ گولف ماڈل کی یہ کار 133 کلومیٹر تک جا سکتی ہے، مگر جنوبی کوریا کی کیا موٹرز کی سول ای وی 160 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے۔ اس سال واشنگٹن کی آٹو شو سے اندازہ ہوا کہ ایسے میں جب ہم 21ویں صدی میں آگے بڑھ رہے ہیں، عام تاثر یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی بڑی بڑی گاڑیوں کی نسبت چھوٹی اور کم قیمت کاروں میں استعمال کی جا رہی ہے تاکہ عام لوگ انہیں خرید سکیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، یہاں رہنے والے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ بچوں کو دوسری ضروری تعلیم کے ساتھ ساتھ صحیح اسلامی تعلیمات سے بھی آشنا کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے وقت کی کمی اور بسا اوقات اسلامی تعلیمی اداروں اور مساجد کی دوری آڑے آتی ہے۔ نتیجتاً بچے ٹی وی پر وہی پروگرام اور کارٹون دیکھ پاتے ہیں جو انہیں میسر ہوتے ہیں۔ انہی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں قائم ایک ادارے ساؤنڈ ویژن نے بچوں کی تربیت کے لیے ایک ویب سائٹ کے علاوہ کارٹون پروگرام ایڈمز ورلڈ کا آغاز کیا ہے۔ انگریزی زبان میں یہ کارٹون یہاں سی ڈیز پر مل جاتا ہے۔
بسم اللہ، that is like B and B for بسم اللہ too. بسم اللہ، بسم اللہ۔
ساؤنڈ ویژن کے بانی مجاہد خان کہتے ہیں کہ ان کے اس پروگرام کا مقصد مسلمان بچوں کو کھیل کھیل میں ایسی مفید اسلامی معلومات فراہم کرنا تھا جن کی خواہش ان کے والدین رکھتے ہیں۔
ساؤنڈ ویژن کا آغاز 1988 میں ہوا، یہیں شکاگو میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مسلم اسکول بھی ہیں لیکن 1-2% بچے اس میں جا پاتے ہیں، باقی بچوں کو اپنے اسلام کا اور اس کی کیا خدمات ہیں، اس کی کیا تعلیم ہے، کیسے پتا چلے گا؟ جب مسجد میں جمعہ ہو رہا ہوتا ہے تو بچے اسکول میں ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا اگر بچے مسجد نہیں جا سکتے تو ہم مسجد کو بچوں کے پاس لے جائیں، اور اس لیے ہم نے ساؤنڈ ویژن قائم کیا، اور اس میں پپیٹس اور اسلامی جو گانے وغیرہ ہیں اور مضامین ہیں soundvision.com ویب سائٹ کے ذریعے، اس کے ذریعے ہم معلومات پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ایک مسلمان اچھا شہری بھی ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں وہ معلومات خطبے میں بھی دی جا سکتی ہیں، کتابوں سے بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن بچے کھیل کود پسند کرتے ہیں، تو ساؤنڈ ویژن بچوں میں کھیل کود کے ذریعے وہ معلومات دیتا ہے جو ان کی خواہشات ان کے والدین کی ہیں اور ان کے مستقبل کے لیے دعا کرتے ہیں.
You ever hear of a special place called Jannah? Jannah means paradise or great garden. The first human beings, Adam and Eve, were in Jannah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd.
Allahu Akbar. بچوں کے لیے کارٹون پروگرام ایڈمز ورلڈ بنانے والے ادارے ساؤنڈ ویژن کے بانی مجاہد خان کی گفتگو آپ نے سنی. خالد حمید، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
دنیا بھر میں اموات کی سب سے بڑی وجہ غیر متعدی بیماریاں ہیں. ہر سال 63% اموات انہی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. عالمی ادارے صحت کے مطابق لاکھوں افراد 4 قسم کی غیر متعدی بیماریوں کی وجہ سے وقت سے پہلے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. ان میں امراض قلب، پھیپھڑوں کی بیماریاں، سرطان اور ذیابیطس شامل ہیں. عالمی ادارے صحت کے مطابق ان بیماریوں کی وجوہات میں شراب نوشی، غیر صحت بخش غذا اور جسمانی ورزش کا نہ ہونا ہے. ادارے کا مزید کہنا ہے کہ صحت مند طرز زندگی اپنانے سے وقت سے پہلے ان اموات میں کمی واقع ہو سکتی ہے. اس رپورٹ کی مصنفہ ڈاکٹر شانتی منڈس کرونک ڈیزیزز پریونشن اینڈ مینجمنٹ کے لیے عالمی ادارے صحت کی رابطہ کار ہیں. وہ کہتی ہیں،
وی آر لوزنگ 16 ملین پیپل ایوری ایئر ان دیئر 30s 40s 50s 60s.
ہم ہر سال 1,60,00,000 افراد کھو رہے ہیں. ان کی عمریں 30s 40s 50s اور 60s میں ہوتی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی 80 سے 90 سال کی عمر تک نہیں پہنچ پاتا، اور مجموعی طور پر ہر سال غیر متعدی بیماریوں سے 38 ملین افراد ہلاک ہو رہے ہیں. 16 ملین میں سے جو افراد 70 سال کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، ان میں سے 82% کا تعلق متوسط طبقے اور کم آمدنی والے ممالک سے ہوتا ہے، جن میں ان بیماریوں سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ الفاظ تھے ڈاکٹر شانتی کے. 2013 میں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی نے ایک گلوبل ایکشن پلان تیار کیا تھا، جس کا مقصد 2025 تک ایک دوسرے کو نہ لگنے والی بیماریوں میں 1/4 کمی کرنا ہے. رپورٹ کے مطابق اس ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے کئی ممالک اقدامات اٹھا رہے ہیں. مثال کے طور پر ترکی میں تمباکو نوشی میں 13% کمی دیکھنے میں آئی ہے، جس کی وجہ ترکی حکومت کی طرف سے تمباکو پروڈکٹس پر ٹیکس میں اضافہ اور اس کے ڈبوں پر وارننگ کے نشانات پرنٹ کرنا ہے. عالمی ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2025 تک کا یہ ہدف بہت سے ممالک حاصل نہیں کر سکیں گے. ڈاکٹر شانتی کہتی ہیں کہ اگر مختلف ممالک چند آسان اسٹریٹجیز پر عمل کریں تو بہت سی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں. ان میں تمباکو نوشی کے اشتہارات پر مکمل پابندی، شراب نوشی کو محدود کرنا یا اس پر پابندی لگانا، اور صحت مند غذا اور ورزش سے متعلق لوگوں میں شعور پیدا کرنا شامل ہے. عالمی ادارے صحت کے مطابق بہت ہی کم سرمایہ کاری سے غیر متعدی بیماریوں، یعنی ایک دوسرے کو نہ لگنے والی بیماریوں کے پھیلاؤ اور اس سے ہونے والی اموات میں کمی واقع ہو سکتی ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام
ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو.
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل, انجینئر تھے نیلسن لوپس. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.